تفسیر سورۃ البلد مکی سورۃ ہے، اس کا ایک رکوع، 20 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 82، جبکہ حروف 331 ہیں، 331۔ اس سورۃ کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے، لا اقسم بهذا البلد، البلد کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورۃ کا موضوع اور مضمون دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے خوش قسمتی اور بدبختی، سعادت اور شقاوت، ان دونوں کے راستے جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیے ہیں، اور چلنے کے لیے وسائل اور قوتیں اور صلاحیتیں بھی فراہم کی ہیں۔ اب ہر انسان کی اپنی کوشش، اپنی محنت ہے کہ وہ سعادت کی راہ پر، ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے یا پھر وہ گمراہی کی راہ پر، بدبختی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ اس سورت کی پہلی 4 آیات میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے سرزمین حرم کی، بنی اسماعیل کی ابتدائی تاریخ کی، اور قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ مکہ اور حرم کا علاقہ پہلے جو تھا وہ بنجر تھا، غیر آباد تھا، اور وہاں کے لوگ بڑی مشقت والی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے یہ پرامن علاقہ بن گیا، اور اس کے رہنے والوں کو رزق اور مال کی فراوانی حاصل ہوئی۔ لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی سورت کا آغاز جو ہے وہ لا سے ہونا، لا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قسم کھا کر آگے کی بات شروع کرنا، اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے جس کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا گیا، نہیں نہیں، بات وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو، نہیں نہیں، بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ میں تو فلاں فلاں چیزوں کی قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بات تھی کیا جس کی تردید کی گئی، جس کو رد کیا گیا۔ تو آپ ان آیات کے مضمون پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کفار مکہ جس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو ان کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ انداز تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، اور جب وقت آئے تو مر جاؤ، اور وہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد جو ہے پھر اٹھائے جاؤ گے اور جزا اور سزا سے سابقہ پیش آئے گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے, اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا, جو آپ کی جائے پیدائش تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اور شہر کی قسم کھانے کے معنی کیا ہے کہ اہل مکہ مکہ شہر کا پس منظر جانتے تھے کہ یہ سنسان آبادی تھی, یہ سنسان وادی تھی, اور سنسان علاقہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جب یہاں لا کر بے سہارا چھوڑا اللہ کے بھروسے پر, اور پھر گھر بنا کر جو ہے وہ حج کے لیے منادی کی, اس وقت منادی سننے والا کوئی نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آواز کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا, اور پھر یہ علاقہ حرم کا علاقہ قرار پایا, اور پھر لوگ وہاں پہ جانے لگے. پہلے وہاں بد امنی تھی, پھر وہاں پہ امن جو تھا وہ قائم ہو گیا. تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, تو معنی کیا ہے کہ شہر جو ہے جو اس کے حالات بدل گئے ہیں, تو یہ خود بھی جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. نمبر دو, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا. یہاں پہ حلن کا لفظ جو ہے یہ اہم ہے. حلن کے کیا معنی ہیں؟ حلن جو ہے ہا لام لام اس کا مادہ ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مسافر جو ہے اس کا کسی جگہ اترنا. مسافر نے جو سامان باندھا ہوا ہوتا ہے نا, اور وہ اس سامان کی گرہ کو جب کھولتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اب وہ مسافر جو ہے وہاں پہ حلال ہے, معنی کہ اب وہ وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے, رک سکتا ہے. ورنہ مسافر کیا کرتا ہے, وہ مستقل سفر میں ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. تو بعض لوگوں نے حلن کے معنی کیے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے جس کے جانوروں تک کو مارنا, درختوں کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام ہے, اور یہاں پہ ہر ایک کو امن نصیب ہے, قاتل کو, بچوں کو اور پرندوں کو, جانوروں کو. لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں پہ کوئی امن نصیب نہیں, تمہیں لوگ ستاتے ہیں, تمہارے قتل کی تدبیریں, تو انہوں نے تم کو حلال کر لیا ہے. حلال کرنا چاہتے ہیں جیسے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی کہ آپ اس شہر میں پیدا ہوئے, یہ آپ کا شہر ہے, اور آپ کا اس شہر میں قیام کرنا یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. آپ کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا. یہ اس کے دوسرے معنی ہیں. جیسے کوئی چیز جو ہے جیسے اس کی اہمیت بڑھ جائے. تیسرے اس کے معنی ہیں کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے, مگر ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا اور دشمنان دین کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. ویسے تو حرم کے علاقے میں جو ہے ایسا نہیں کر سکتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں پہ یہ علاقہ جو ہے وہاں پہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے دن آپ کو اس کی خاص اجازت دی گئی تھی, صرف ایک گھڑی کی اجازت دی گئی تھی, اس کے بعد پھر وہی حرمت بنا دی گئی جو کل تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور یہ حرمت جو تھی یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, کیونکہ اس سلسلے میں अबू शुरैह ने अमर बिन सईद जो यजीद की तरफ से मदीना का हाकिम था से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से दूसरे दिन खुतबा देते हुए फरमाया, पहले अल्लाह की हमदो सना बयान की, फिर फरमाया अल्लाह ने मक्का को हराम किया है, लोगों ने नहीं किया। जो शख्स अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखता हो उसे यहाँ ना खून बहाना दुरुस्त है और ना कोई दरख्त काटना। और अगर कोई शख्स ये दलील लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अगर कोई शख्स ये दलील ले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लड़े तो तुम उसे कहो अल्लाह ने अपने रसूल को फ़तह मक्का के दिन ख़ास इजाज़त दी थी जो तुम्हें नहीं दी, और मुझे भी सिर्फ़ एक घड़ी की इजाज़त दी गई, इसके बाद उसकी वही हुरमत बना दी जो कल थी, और जो शख्स यहाँ मौजूद है उसको ये बातें बता दो जो यहाँ मौजूद नहीं, यानी मौजूद है वो सुनकर दूसरे को ये बात जो है बता दें। तो ये जो हिल्लुम बिहाजल बलद जो है इसके मुफस्सरीन ने तीन मानी बयान किए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और आयत नंबर एक में जो ला लफ्ज़ है ना ला, बाज़ लोगों ने ला को जायद लिया है, जायदा इजाफी भी लिया है, उसका मतलब क्या है? उसमें फिर वो तर्जुमा नहीं का नहीं करते, वो ये कहते हैं कि मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ, बस ये फालतू है, इसका कोई दूसरा तर्जमा नहीं है, नहीं नहीं है, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो ला है ये इजाफी नहीं है बल्कि ये नहीं के मानी में है, और उस ज़माने में लोग जो तरदीद कर रहे थे आखिरत की, उसको रद्द कर रहे थे, तो उनकी बात को जो है वो झुटलाने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो ला से बात को शुरू किया है। और आप देखें कि इस तरह की मिसाल जो है वो हमें कुरान में मिलती है मिसाल के तौर पर, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, वहाँ पे भी ला से बात शुरू हुई है, और सूरत अल क़ियामा की पहली आयत, और अहले मक्का क्या कर रहे थे? क़ियामत का इनकार कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे भी ला से बात को शुरू किया गया। और यहाँ पे भी ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदुन व मा वलद, और मैं कसम खाता हूँ बाप की और उस औलाद की जो इससे पैदा हुई। तो यहाँ पे बाप से मुराद कौन है? बाज ने इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो लिए हैं, तो बाप से मुराद आदम अलैहिस्सलाम व मा वलद, और इससे मुराद उनकी जुरियत, उनकी पूरी औलाद, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एंड तक। दूसरे इसके मानी जो हैं, बाप से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिए गए हैं, और वलद से मुराद माँ वलद, आपको पता है वलद लफ्ज़ इस्म जिन्स होता है, और इससे मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। तीसरे इसके मानी आम हैं, हर वालिद, और माँ वलद से मुराद जो है वो औलाद है, हर बाप और उसकी औलाद इसमें शामिल है। और मैं कसम खाता हूँ बाप की और उस औलाद की जो इससे पैदा हुई, लकद खलकनल इंसान अफी कबद, दर हकीकत हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। अब आप देखें कि यहाँ पे कबद का लफ्ज़ अहम है, कैफ बा दाल कबद, ये है वो बात जिस पर ऊपर कस्में खाई गई हैं कि इंसान मुशक्कत में पैदा किया गया है। कबद के मानी है, इसका रूट है काफ बा दाल, इसके मानी मेहनत और मुशक्कत के हैं, शिद्दत के हैं, तकलीफ़ रंज, इसके लिए कबद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہنا کہ درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی محنت، مشقت اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، ان سے معمور ہے۔ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بانسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مکہ شہر اس بات پر گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی، تب یہ مکہ شہر جو ہے یہ آباد ہوا، یہ امن کا مرکز اور گہوارہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے مکہ میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ جنگل کے جانور ان کو بھی امان نہیں، آپ دیکھ لیں کہ جنگل کے جانور جو ہیں وہ بھی کتنی محنت مشقت جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیسے صبح صبح اٹھتے ہیں، چارہ چگتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ تو لیکن سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کی انتہا تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قیدی رہتا ہے، ایسے بند کر کے اس کو رکھا جاتا ہے، پھر ولادت کے وقت کی جو محنت مشقت ہے، ماں بھی تکلیف میں ہوتی ہے اور بچہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ بچے کا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے، پھر ماں کا دودھ پینا جو ہے وہ مرحلہ بھی اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رفع حاجت اور اس کا رونا، چیخنا، بلکنا، اور پھر آپ دودھ چھڑانا جو ہے اس کی مشقت دیکھیں بچے پہ کتنی بھاری ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی رفع حاجت، پھر معاش اور ضروریات زندگی۔ تو اسی طرح جوانی میں دیکھیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت، پھر قبر، پھر اللہ کے سامنے جواب دہی، جزا سزا۔ تو یہ مختلف دور ہیں جو کہ انسان پر دنیا میں کچھ گزرتے ہیں اور کچھ آئندہ آگے گزریں گے، اور انسانوں کے علاوہ اس میں جانور بھی شامل ہیں۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ باقی مخلوق اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کے جو بچے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ ادھر وہ پیدا ہوتے ہیں، ادھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، ہے نا، والدین ان کے کہیں ہیں، بچے کہیں ہیں، تو وہ آسان ہے ان کا پلنا بھی اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی، لیکن انسان جو ہے یہ بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات، مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور انسان کا ہر سانس اس بات پر گواہ ہے کہ کتنی اس کو تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی پر آپ غور کریں، یوں دیکھتے ہیں تو بڑی قابل رشک زندگی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مسلسل خطرہ ہوتا ہے کہ اندر ہی مر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا بچہ ضائع ہو جائے اسقاط حمل، اور پیدائش کے دوران بھی موت اور زندگی کے درمیان بال بھر کا فرق نہیں ہوتا، یعنی یا وہ جی سکتا ہے یا وہ مر سکتا ہے، دونوں ہی باتیں۔ پیدا ہونے پہ اتنا بے بس کہ اگر کوئی دیکھ بھال نہ کرے تو پڑے پڑے سسک سسک کر مر جائے، چلنے کے قابل ہوتا ہے تو قدم قدم پر گرتا ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا کی زندگی میں مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے ہے محنت اور مشقت، یہ نہیں کہ بس مزے کرو، اور جیسے لوگ کہتے ہیں لائف از انجوائمنٹ یا ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی، مزے کرو، ایسا نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان جو ہے وہ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک اللہ رب العزت نے اپنا حق بتایا ہے، اور حق کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں. کیوں؟ کہ سارا کچھ دیا ہوا جب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے دیوے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدْ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدْ. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو پا نہ سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اب آپ دیکھیے، یہاں پر جو ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے، جو اس کا جو مزاج ہے، اس کا تعارف دیا گیا ہے کہ ویسے تو انسان قبض میں ہے، مستقل تکلیفوں میں ہے، لیکن وہ سخت حالات میں گھرنے کے باوجود بھی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. سوچتا ہے کہ میں جو چاہے کروں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھ پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا. اے یہ سب ہوں، کیا وہ گمان کرتا ہے؟ اللہ یقدرہ، اصل میں قدرہ یقدرو را پر پیش تھی، اور یہ پیچھے جو ان آیا ہے نا، ان جو ہے وہ فعل مضارے کے آخری حرف پر فتح دیتا ہے، زبر دیتا ہے. ان جب آئے گا تو یقدرو جو تھا یہ یقدرا بن جائے گا. اگر یہاں پہ جیسے دربا یدربو، یدربو بھی ہوتا تو یدربا بن جاتا. اس کو نواسب مضارے کہتے ہیں، نواسب فعل مضارے، یعنی فعل مضارے کے ور پر زبر دینے والا، فتح دینے والا. اچھا، یہ پوائنٹ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں آیا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ گرامر کی کلاس جب ہم کریں گے اور باقاعدگی سے پوری گرامر کو تفصیل سے پڑھیں گے، انشاءاللہ تب آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال ان یہ کہ لن جو ہے یہ فعل مضارے میں داخل ہوتا ہے اور یہ نہیں کے معنی دیتا ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز قابو نہیں پا سکیں گے، علیہ اس پر، احد کوئی بھی، کہ انسان پر کوئی جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا. تو یہاں پر بھی انسان کی جو غلط فہمی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کوئی اس پر گرفت نہیں پا سکتا، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا. یقول اہلکت مال لبدا، انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اب آپ دیکھیں، اہلکت ہلاک کرنا، تو کی ضمیر جو ہے وہ میرے لیے آتی ہے، میں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا، اڑا دیا. مالن مال لبدا، لبدا یہاں پہ اہم لفظ ہے، اس کا روٹ ہے لام با دال، اس کے معنی ہے تہ جمائے ہوئے بال یا اون، بہت بالوں کو گوند سے چپکا کر جو ہے وہ جیسے اس کی ایک گٹھڑی سی بن جاتی ہے نا، اکٹھے ہو جائیں بال نمدہ نما. یا دیکھیں نوٹ ہوتے ہیں، پہلے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو آپ بالکل ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں. تو نوٹوں کی گٹھیاں جو ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ بہت سے نوٹ، اسی طرح بہت سے بال، لیکن جب وہ بال اکٹھے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. تو یہ مال جو ہے انسان کہاں اڑاتا ہے؟ مثلا انسان جو ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، اسراف کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، انفقت مال اللبدا، کہ انسان کہے کہ میں نے ڈھیر سا مال خرچ کر دیا، انفقت، لیکن کہا کہ نہیں، یقول اہلکت مال اللبدا، کہ میں نے ڈھیر سا مال لٹا دیا، اڑا دیا، تو اس کو دولت کو لٹا دینے پر کتنا فخر ہے، اور اگر وہ نیکی کے کاموں پہ خرچ کرتا، اگر وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا تو پھر یہ نہ کہتا نا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے آپ ضرور اس بات کی فہرست بنائیں کہ میں مال جو ہے وہ خرچ کرتی ہوں، انفاق کرتی ہوں، یا پھر میں اس کو ہلاک کرتی ہوں، اور اس کے لیے آپ جائزہ لے سکتی ہیں۔ مثلا کہ جب آپ دولت کو خرچ کرتی ہیں تو مقصد آپ اپنی بڑائی ظاہر کرنا، فخر و غرور کا مظاہرہ کرنا، شادی اور غم کی جو رسمیں ہیں جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی دعوتیں کرنا، اور انہوں نے جی 40ویں کی جو ہے وہ تقریب کی تھی، اس کی رسم کی، یا 40ویں انہوں نے کیا اور ایسا کھانا دیا، ایسا زبردست کھانا دیا، اتنے قسم کے میوے فروٹ جو ہے وہ طرح طرح کا، ٹب کے ٹب بھرے ہوئے، مطلب وہ کٹتا ہے فروٹ اور پھر وہ بڑھتا ہے، طرح طرح کا، لوگ آتے ہیں اور پھر دنیا کی باتیں اور سارا کچھ، اور بے تحاشا کھانا پکوانا، اور اسی طرح جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ جوئے میں ڈھیروں دولت اڑا دیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ شادی کی تقریب میں بہت سی دعوتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے کپڑے، زیور، جہیز، بری، دکھاوا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا۔ اور بعض یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو کہ فلاں کا دسترخوان بڑا وسیع ہے اور فلاں جو ہے ایسا ہے، تو پیسوں کو جو ہے وہ لٹاتے چلے جاتے ہیں، لٹاتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے کپڑوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، پاکستان کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، انڈیا کوئی آ جا رہا ہے، تو بس اپنے کپڑے منگواتے رہتے ہیں، اچھا پہنتے بھی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک عورت ملی، کہنے لگی کہ میں چھٹی گئی تھی پاکستان تو میں کپڑے بنا کے لائی تھی، میرے اٹیچ ہی نہیں کھلے، پہلے نہیں ابھی ختم ہوئے، موقع نہیں ملا پہننے کا، اٹیچ ہی میں نے نہیں کھولے اور اب مجھے پورے نہیں آ رہے، اب میں پھر اور جو ہے وہ منگوا رہی ہوں۔ اور میں نے کہا وہ پہلے کپڑوں کا کیا ہوا، وہ پھر آپ کسی کو دے دیتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں یا کچھ کھول کے ان کو پہنتی، تو کہتی ہیں کہ دینے کو بھی کسی کو دل نہیں جاتا، اتنے اچھے کپڑے ہیں کسی کو دینے کو بھی دل نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ پیسوں کا ضیاع ہے نا، اور پھر فیشن پرانے ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر میں جگہ نہیں ہے، پھر گھر ہمیں بڑے تنگ لگتے ہیں، تو دل تنگ ہوتے ہیں، گھر تو بڑے کھلے ہیں، اور اگر ایک چیز لے رہے ہیں اور دوسری چیز نکالتے جائیں، ساتھ ساتھ چیزیں نکالتے جائیں، اگر لے رہے ہیں اول تو لیں بھی تو ضرورت کے مطابق لیں، اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ ان کو نکالتے جائیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، چیزیں ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ دوسرے کسی بہن بھائی کی مدد بھی ہو جائے گی، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ تو انسان کیا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، تو اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا یہ سبو، کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہو احد، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ پیسوں کو ضائع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے جو ہے وہ پیسوں کو ضائع کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو ریاکاری کے لیے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، جو رسموں کو نبھاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ سارے غلط کام کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے سے بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی نے دیکھا بھی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے گناہوں کے کاموں پر پیسے خرچ کیے ہیں، اور اللہ ضرور پوچھے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 8 سے لے کر 17 تک، جو دولت مند ہیں، امیر ہیں، دولت سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کی ہے، انہیں تنبیہ کی ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ چند باتیں سامنے رکھی ہیں. اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَيْنِ اور دو ہونٹ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال سامنے رکھا ہے کہ اے انسان، یہ دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ، کیا یہ ہم نے تمہیں نہیں دیے؟ اور یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہماری سینسز ہیں، یہ علم کے ریسورسز ہیں، علم کے ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دو آنکھیں تو گائے اور بھینس کے پاس بھی ہوتی ہیں، تو گائے اور بھینس کی آنکھوں کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کی زبان کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کے ہونٹوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ انسان کی آنکھوں، زبان اور ہونٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں اور عین دو آنکھوں کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ شفتین جو ہیں یہ دو ہونٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے تین اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین اہم نعمتوں کا ذکر کیا، جس میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ دو آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آنکھ جو ہے یہ کیسا خوبصورت جو ہے وہ اللہ کا شاہکار ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک باریک بہت سی نسیں اور چھوٹی چھوٹی باریک باریک بہت سی ہڈیاں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے. اور آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جیسے ایک عورت کہنے لگی کہ میرے جو بچے ہیں، یہ جو ہماری یہ پلکیں ہیں نا، اور اس میں جہاں پہ پلکے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ ٹیئر ڈک. تو کہنے لگی کہ قدرتی طور پر میرے بچوں کی وہ ہے نہیں، اور اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. اور وہ جو آنکھ کے اندر جیسے انسان کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تھوڑی گرد و غبار، مٹی، یہ وہ، تو آنسو وہ نکل نہیں سکتے، گندا پانی آنسو بن کر یا ویسے آنکھوں سے بہتا ہے، تو وہ نکل نہیں سکتے، اندر رہ رہ کے آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. اور اب اس کے لیے ڈاکٹر نے میرے بچے کی ایک آنکھ کا آپریشن کیا ہے، پھر دوسری آنکھ کا آپریشن ہوگا. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پپوٹے ہیں اور یہ پلکے ہیں، ایک ہمارے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پردہ ہے، اندر جو آنکھ ہے اس کے لیے یہ اس کو کور کر دیتے ہیں، ڈھکن ہے، اور آنکھ جو ہے اس سے آنکھ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہماری بینائی جو ہے وہ محفوظ بھی رہتی ہے. تو یہ خود بخود جب یہ پردے اوپر آتے ہیں اور پلکوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو گرد و غبار کو روک لیتے ہیں، آنکھ کے اندر نہیں جانے دیتے. اور بھووں کے جو بال اللہ نے رکھے ہیں اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ کوئی چیز فوراً جو ہے وہ آنکھ کے اندر نہ چلی جائے. اور بڑا فٹ کیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ان سب چیزوں کا جو ہے وہ انداز ہے. تو سب سے پہلے دو آنکھوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک زبان دی. اب آپ دیکھیں کہ زبان بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے، اور آپ سوچیں کہ کسی چیز کو آپ دیکھتی ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، اور زبان جو ہے کتنی تیزی سے جو ہے ان کو ادا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹائپنگ کرنی ہو، اگر اسی چیز کو بول نہیں سکتے، آپ نے لکھنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن زبان جو ہے وہ کتنے آرام کے ساتھ جو ہے ان الفاظ کی ادائیگی کرتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو ہونٹ ہے، ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ ہونٹ آواز کے روکنے کے لیے اور الفاظ کے نکالنے کے لیے ये बड़े मददगार हैं, क्योंकि हमारे जो ज़बान से निकलने वाले अल्फाज और हरूफ हैं उसमें होंठ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और आप यहाँ पे ये बात गौर करें कि ये ज़बान जो है ये एक दरिंदा है, अगर इसको छोड़ दें तो ये काट खाए। और इसी ज़बान से आधे मिनट में, पूरा मिनट नहीं, आधे मिनट में ऐसा जुमला निकल सकता है जो किसी को जहन्नुम के अंदर गिरा दे। अल्लाह की नाफरमानी वाला ऐसा जुमला या कुफ्रिया या शिरकिया कि किसी को जहन्नुम के अंदर जो है वो गिरा दे। और आधे मिनट में ही जो है वो ऐसा जुमला भी निकल सकता है जो किसी को जो है वो जन्नत में पहुंचा दे। तो ये जो ज़बान है ये एक तलवार है जो किसी का गला काट भी सकती है और इसको हक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आम जो तलवार होते हैं उनके ज़ख़म जो है वो जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो ज़बान के ज़ख्म है ना ये नहीं भरते। तो हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। गीबत, चुगली, बहतान, तमस्खुर, मजाक उड़ाना और दूसरों को सताना, गाली गलौज करना, तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान तुझे जो है वो ज़बान दी। तो ज़बान इसलिए दी थी ताकि उसको अल्लाह की अतात में इस्तेमाल किया जाए, उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता। फिर आप देखें कि तीसरा लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है शफातैन का। शफातैन असल में इसका रूट है शीन फा या, जैसे किनारे के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है और शीन फा हा होंठ के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि होंठ का किनारा शफातैन, ये आपस में किनारे मिलते हैं तो होंठ जो है ये बन जाता है। शफातैन शीन फाता इसका रूट है और वाहिद भी है, एक होंठ को कहते हैं शफातैन दो होंठ। और आयत नंबर 8 से लेकर 9 तक अल्लाह ताला ने इल्म और अकल के ज़राए के बारे में बताया है कि अगर इंसान इन नेमतों का इस्तेमाल करे तो ये वो अल्लाह की निशानियां हैं कि इनसे वो अल्लाह को पा सकता है, चाहे हदायत के रास्ते पे चले और चाहे गुमराही के रास्ते पे। फिर इसके बाद आयत नंबर 10, वहदैनाहुन नजदैन, और दोनों नुमाया रास्ते उसे नहीं दिखा दिए। हदैनाहु, हमने रहनुमाई की उसकी, अन नजदैन, दो नुमाया रास्ते। नून जीम दाल इसका मादा है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उभार, टीला, घाटी, बड़ा टीला और घाटी और उस पर चढ़ना और उतरना उसका रास्ता, औरत की जो ब्रेस्ट है उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, औरत के पिस्तान। क्योंकि औरत के जिस्म में वो नुमाया होते हैं, उन एक उभार होता है। और मुफस्सरीन नजदैन जो है वो औरत की छाती के लिए भी जो है वो कहते हैं कि इससे मुराद औरत की छाती है, कि जो ही बच्चा पैदा होता है तो फौरन पैदा होते ही नजदैन यानी दोनों दूध जो हैं पिस्तान इनकी तरफ लपकता है और फिर उसको परवरिश मिलती है, परवरिश पाता है। तो बहरहाल नजदैन, नजदैन के मानी हैं दो रास्ते, दो रास्तों से मुराद कौन से रास्ते हैं, दो रास्तों से मुराद हैं जिनकी तरफ सूरत दहर में भी अल्लाह ताला ने इशारा किया, इन्ना हदेइना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, आयत नंबर 3 सूरत शम्स आयत 7 और 8, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। तो एक रास्ता है नेकी का और एक है बदी का। फलक तहमल अकौबा, यहां पे इक्तहमा का लफ्ज अहम है, इसके मानी है इक्तहमा के उसने खतरात में, बस नहीं वो खतरात में घुसा। काफ हा मीम इसका रूट है और इसके मानी है कि किसी का खतरात में सर दे देना, किसी का खतरात में घुस जाना। और यहां पे कहा जा रहा है कि बस वो खतरात में नहीं घुसा, वो घाटी में दाखिल नहीं हुआ। फलक तहमल अकबा, और अकबा लफ्ज जो है ये ऐन काफ बा या पढ़ भी चुकी हैं, इसी से इकाब है, इसी से उकब है, पाँव की जो एड़ी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अकबा मुश्किल तरीन रास्ते को कहते हैं जो बुलंदी पर जाने के लिए पहाड़ों में से गुजरता है। और इक्तहमा के मानी हैं कि अपने आप को किसी सख्त और मुश्किल तलब काम में डाल देना, कि नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि पहाड़ों पर जो रास्ता होता है जिस पर आप अगर चढ़ना चाहें तो नज़र आ रहा होता है कि बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर चढ़ना, पत्थर फिर ऊंचाई, तो बाकायदा रास्ते तो नहीं बने हुए होते। तो यहाँ पे दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जो दोनों के दोनों जो हैं वो मुश्किल को ज़ाहिर करने के लिए हैं। फलक तहमा, पस उसने जो है वो हिम्मत ना की, पस उसने अपने आप को मुश्किल में ना डाला, अल अकबा पहाड़ी रास्ते पर चलने के लिए। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि इंसान जो है नेकी के कामों के लिए जो है वो उसने अपने आप को मुश्किलात में नहीं डाला, क्योंकि जब इंसान नेकी का काम करना चाहता है तो ऐसे ही जैसे कि कोई घाटी पर चढ़े, ऐसे ही जैसे कोई पहाड़ी रास्ते पर चढ़े, और पहाड़ी रास्ते पर जब इंसान चढ़ता है तो उसको सख्त जिद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। आप में से कितने लोग हैं जो वॉक करते हैं, आप देखें कि जब आप वॉक करते हैं और चढ़ाई पर आप चढ़ें तो कितना मुश्किल होता है। कभी आपको पहाड़ी पथरीले इलाकों में जाने का इत्तफाक हुआ हो, जैसे आप देखें सवात है या कश्मीर है, टैक्सला है, तो बहुत से ऐसे इलाके, तो उसमें कभी अगर आप चढ़ाई पर चढ़ें तो आप देखें बहुत मुश्किल होता है, सांस फूलता है, चढ़ा नहीं जाता, जिस्म साथ नहीं देता। तो एक होता है कि ऊपर चढ़ने के बारे में सोचना कि चल पड़ूँ उस रास्ते पे मैं, और दूसरा ये होता है कि चढ़ना शुरू कर देना। तो दोनों बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि इंसान ने जो है वो खतरात में घुसना, घाटी के अंदर दाखिल होना जो है उसको पसंद ही ना किया, वो किया ही नहीं। और यहाँ पर घाटी क्या है, नेकी के काम करना, अल्लाह की अतात करना। यहाँ पे अल अकबा नेकी के कामों की तरफ इशारा है, अल्लाह का हक अदा करना और अल्लाह के बंदों का हक अदा करना, बंदगी रब करना। यहाँ पे अफसोस किया जा रहा है कि बजाय इसके कि इंसान बगैर सोचे समझे अपने आप को जो है वो अकबा के अंदर डाल देता, इक्तहमा बगैर सोचे समझे मुश्किलात में घुस जाता और अकबा में चढ़ना शुरू करता, लेकिन अफसोस कि ये पहाड़ पर या घाटी पर जो चढ़ने का मुश्किल रास्ता था, जो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था, तो इस पर चढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। वमा दुरा कमल अकबा, और क्यों तुम क्या समझो कि वो घाटी क्या है, यानी ये जो तुम्हें रास्ता बड़ा ही मुश्किल लगा है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो मुश्किल रास्ता है क्या। फिर इसके साथ फरमाया, यानी अदराका का रूट क्या है। ये लफ्ज़ जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मादा है दाल रा या। दाल रा या, और इसके मानी है कि जैसे किसी चीज़ को जो है वो जानना। तो फरमाया वमा अदराका, और तुम क्या जानो और तुम क्या समझो, मल अकबा के वो घाटी क्या है, वो दुश्वार गुजार रास्ता जो पहाड़ों में से गुजरने वाला है वो क्या है, वो नेकी के कौन से काम है जिसको अल्लाह ताला अल अकबा कहता है। नंबर एक, फक्कु रकबा, किसी की गर्दन को गुलामी से छुड़ाना। फक, इसका रूट है फा काफ काफ, और इसके मानी है छुड़ाना, रिहा करना। रकबा, रकबा लफ्ज़ पहले पढ़ चुकी हैं, ये गर्दन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी से रकीब है। रकीब क्या करता है, गर्दन उठा उठा कर जो है वो दूसरों को देखता है, आशिक को भी और महबूब को भी। फरमाया के नंबर एक, फक्कु रकबा, बस छुड़ाना था गर्दन को। और छुड़ाने के लिए आप कुरान में एक फक्का का लफ्ज़ पढ़ चुकी हैं और दूसरा जो है वो अनकज़ा। फक्का के मानी है जैसे किसी चीज़ को किसी के कब्ज़े से छुड़ाना या आज़ाद करना, जैसे किसी गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाया जाए। तो अगर कहीं कोई कैदी है तो उसको कुछ पैसे दे के ही आप छुड़ाएंगी ना, फक्कुस असीर, कैदी को छुड़ाना तो पैसे देने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि किसी को जो है वो रिहा करवाना। तो उस ज़माने में ग़ुलाम बहुत थे, तो अल्लाह ताला नहीं पसंद करते कि एक इंसान दूसरे इंसान की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करे। तो कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं, हमें बहुत सी ऐसी अहदीस मिलती हैं जिसमें जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरगीब दिलाई गई बार बार। और अहले अरब जो थे फिर इसको बहुत ही नहायत आला नेकी भी समझते थे। और इस्लाम के इब्तदाई दौर में आप देखें कि ये जो नेकी थी ये सरे फहरिस्त थी नेकियों में, कि कहीं जो है अगर कहीं कोई गुनाह हो गया तो उसके फ़िदिये के लिए भी कसम खाई है उसको तोड़ना, तो हज में कोई कमी बेशी हो रही है या और बहुत से काम, तो ये ग़ुलामों को आज़ाद करना। नंबर दो, ओ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या फाके के दिन किसी को खाना खिलाना। ज़ी मस्ग़बा, यहाँ पे मस्ग़बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है सीन गैन बा, और ये जो है भूखा रहना और कहत साली के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि भूख के लिए भी कुरान में एक लफ्ज़ हमें मिलता है जू का, और जीम व आयन जो आप सूरत कुरैश में पढ़ेंगी, और ये जो है भूख के लिए आम लफ्ज़ है। दूसरा लफ्ज़ जो हमें मिलता है भूख के लिए वो है मस्ग़बा, भूखा होना, कौम का कहत साली में मुब्तिला होना, और ये भूख का दूसरा दर्जा है। तीसरा जो है मखमसा है, भूख का किसी को दुबले पेट वाला कर देना, पेट का खाने से खाली होना, खुराक की कमी और मेहनत की ज़्यादती से किसी का लाग़िर और कमज़ोर हो जाना, मखमसा। तो मस्ग़बा जो है ये भूख का दूसरा दर्जा है। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरगीब दिला रहे हैं कि ये है घाटी कि फाके के दिन, भूख के दिन किसी को जो है वो खाना खिलाया जाए। औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, और जिसको खाना खिलाएंगी वो कौन होगा, यतीमन, यतीम होगा, ذا مقربہ جو رشتہ دار ہو، قربت والا، قرابت دار، یتیم اور قرابت دار۔ تو یہاں پہ جو مدد کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے، پہلے کہا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، اور ساتھ ہی کہا کہ کسی یتیم کو، اور تیسری بات کہی کہ یتیم جو رشتہ دار ہو، قریبی ہو، قربت والا۔ تو کھانا کھلانے کا ایک اجر ہے، دوسرا یتیم کو کھانا کھلانا، اور تیسرا وہ رشتہ دار ہو، تو یہ جو ہے اس سے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور بعض اوقات کسی کو کھانا کھلانا صرف ثواب نہیں ہے، بڑا ثواب نہیں ہے، بلکہ بہت ہی نیکی کے کاموں میں سے ہے، جبکہ وہ بھوکا یتیم بھی ہو اور خاص طور پر قرابت دار اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ اپنوں کو نہیں کھلاتے، بیگانوں میں شیرینیاں بانٹتے ہیں، دوسروں سے دوستیاں ہیں، دعوتیں ہیں، محبتیں ہیں، لیکن جو اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو محروم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص طور پر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 16 میں کہا او مسکینن، یا وہ کوئی مسکین ہو، ضرورت مند ہو، ذا متربہ۔ متربہ کا لفظ جو ہے یہ ترب سے ہے، تارابا، اور ترب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مسکینن ذا متربہ، اس سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ جس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، وہ مٹی میں ہے، خاک آلود ہے، مٹی میں گرا پڑا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا شخص جو کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے غربت کی وجہ سے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، گھر ہے تو ضروریات زندگی کی چیزیں اس کو میسر نہیں ہیں، تو متربہ مٹی والا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ گھر نہیں ہے اور ضروریات زندگی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے خاک سار ہے، خاک نشین ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں مساکین کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طرح یتیموں کی جو خدمت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت متاثر کرتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا، اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ ملا کر بتائیں۔ اسے بھی مسند احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، اس سے دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو مشکل گھاٹی ہے، جو نیکی کے کاموں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، پھر اس میں جو ہے تیسری چیز ہے کہ قریبی یتیم کو، رشتہ دار کو کھلانا، چوتھی چیز ہے کہ مسکین کو جو خاک نشین ہے اس کو کھلانا، اور پانچویں بات، تو یہ جو ہے نا چار باتیں، یہ انفرادی نیکی ہے، زندگی کے انفرادی معاملات ہیں. اور آیت نمبر 17 جو ہے اس میں اجتماعی نیکی کی بات کی جا رہی ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نیکی نیکی نہیں ہے جب تک کہ انسان ایمان نہ لے آئے. قرآن میں بار بار ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے. تو کہا کہ ثم کانا، پھر وہ ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے، وہ ان لوگوں کی جماعت میں یا گروہ میں، ان لوگوں میں شامل ہو جائے. الذین آمنوا، نمبر ون، وہ ایمان لائیں. نمبر دو، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اور وصیت جو ہے یہ تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. نمبر تین، وتواصوا بالمرحمة، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی. تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیات ہیں. نمبر ایک، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. نمبر دو، ایک دوسرے کے لیے رحم کی تلقین کرنا. اور آپ دیکھیں کہ صبر کی تلقین کب کریں گے؟ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے منع کریں گے، تو اس راستے میں جو تکلیفیں پیش آئیں گی، تو اس میں جو ہے دوسروں کو وصیت کرنا کہ یہ کام چھوڑنا نہیں ہے. اس میں باتیں تو لوگ کریں گے، اس میں مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. یہ بڑے اجر کا کام ہے. تو ایک طرف یہ جو چار باتیں کہیں ہیں نا، جس میں سے غلام کو آزاد کرنا ہے، جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، جس میں یتیم کو کھانا کھلانا ہے، جس میں مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ آسان کام تو نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بڑے اجر کا کام ہے. تو جب یہ کام کرو گے تو اس وقت جو ہے مشکلات پیش آئیں گی، پیٹ کو کاٹنا پڑے گا، اپنی ضروریات زندگی جو ہے اس کو کم کرنا ہوگا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہوگی، خواہشات دبانی پڑیں گی، اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ دینا چاہتے ہیں پھر ہاتھ کو روک لیتے ہیں. ہمسائے میں کھانا بھیجنا چاہتے ہیں، مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی اپنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں، اور خواہشات نفس جو ہیں وہ انسان کو اونچا اڑانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں جب کیا کرنا کہ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کو شاباش دینا، صبر کی تلقین کرنا، ہمت بندھانا، تو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. کس چیز پہ صبر؟ یہ حقوق العباد کے ادا کرنے پر، لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرنے پر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ورنہ نیکی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر ایک دوسرے سے رحم کی جو ہے وہ تلقین کی جائے. اور رحم کی تلقین میں کیا مراد ہے؟ کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ ہیومینٹی والا معاشرہ ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے سمپتی، ہمدردی، غمخاری اور محبت، شفقت پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑے کا حق نہیں پہچانا، وہ ہم میں سے نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو. تو یہ ہیں مسلم سوسائٹی کی اہم خصوصیات. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹرن کلچر میں ولنٹیئر آورز ہیں، اور ہیومینٹی اور کمیونٹی، اس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا اسلام ہیومینٹی اور کمیونٹی کو پروموٹ نہیں کرتا؟ اسلام تو بار بار کہتا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاؤ، اور اگر ان کو راستے میں کوئی تکلیف پیش آئے تو ان کو جو ہے وہ وصیت کرو، نصیحت کرو، انہیں ان کی ہمت بندھاؤ. تو بغیر صبر کے جو ہے انسان نیکیاں نہیں کر سکتا، عقبہ پہ چڑھ نہیں سکتا، اور مرحمہ دوسروں کے حال پر رحم کھانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر جو ہے ان کی مدد کرنا، ان کو ظلم سے بچانا، اور یہ ہے اصل دین۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ستون ہے، لیکن جو ہے یہ انفرادی نیکی ہے۔ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے بہن بھائی کس مشکل میں ہیں، کیا پریشانی ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا، خیال کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یہ ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو ماننے سے، ہم اصحاب المشأمہ، اور یہ بائیں بازو والے ہیں۔ اب سورت واقعہ میں بھی دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے پڑھ چکی ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مؤصدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا روٹ ہے واو سواد دال، اس کے معنی ہیں جیسے اوسد الباب، دروازہ بند کرنا۔ تو جیسے تنور جو ہے نا، اس میں آگ جلا کر پھر اس کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اس کو بند کر دیا جائے، تو ایسی آگ جو بہت ہی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ایسی آگ جو بہت ہی سخت آگ ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے والے اور کفر کرنے والے جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے، وہ بدبخت لوگ ہیں، اور یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ آپ ہمیں ان بد قسمت لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو مؤصدہ یہاں پہ مغلقہ تن کے معنی میں ہے، مغلقہ تن، جیسے غین لام قاف، غلقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے اغلق الباب، دروازہ بند کر، ہاں اس کو، ہاں آپ نے سورت یوسف میں پڑھا ہے، شاباش، غلقت، کہ جو ہے وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو تھے وہ دروازے بند کر دیے تھے۔ تو سورت یوسف میں بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روٹ جب آتا ہے تو آپ کہیں اور بھی اگر اس لفظ کو پڑھتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے اس نے جو ہے وہ برائی کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے دروازہ جو تھا وہ بند کر لیا۔ یہ ہے سورت یوسف آیت نمبر 23 میں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ تو وہاں پہ غلقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو غین لام قاف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، تو یہاں پہ مؤصدہ جو ہے یہ بند کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ان پر آگ جو ہے مسلط کر کے بند کر دی جائے گی، تاکہ شدید اور سخت قسم کی آگ سے انہیں جو ہے وہ سابقہ پیش آئے۔ تو سورت البلد جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا پیغام دیتی ہے، اس سے عمل کے لیے کیا اصول نکلتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، اور زندگی کی جو مشکلات، پریشانیاں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تو انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان میں نے تجھے مشکل میں پیدا کیا ہے، تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ امتحان میں ہے، یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ دوسرا جو عمل کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتی ہوں میرے پیسے، لیکن یہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، تو ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی، صحیح طریقے سے پیسے کمانے ہیں، حلال ذرائع سے اور حلال طریقے سے اور حلال طریقوں سے پیسوں کو خرچ کرنا ہے، اور خاص طور پر وہ پیسے جو میری اور آپ کی ملکیت میں ہیں، ہمیں ضرور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، عمل کا تیسرا اصول कि यहाँ पे आंखें, जबान और दो होंठों का जिक्र किया गया। वैसे तो फाइव सेंस का जिक्र होता है या फिर जिस्म के पांच अज़ा के अलावा जो बाकी जिस्म के अज़ा हैं सभी अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पर तीन का जिक्र किया गया है जो कि इल्म और अक़ल के ज़राए हैं। तो ये जो अक़ल और फ़िक्र की ताकतें हैं इनके ज़रिए से हमें हदायत के रास्ते को पाना चाहिए, ना कि हम इनका गलत इस्तेमाल करें। आप ज़रूर अपना मुहासबा करें, ज़रूर अपना जायज़ा लें कि मैं अपनी आँखों से क्या देखती हूँ, कहीं मैं बेहयाई की चीज़ें तो नहीं देखती, मैं ऐसी मूवीज़ तो नहीं देखती, ऐसे अफसाने नावल तो नहीं पढ़ती जो कि अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो मैं अपनी आँखों का क्या इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपनी ज़बान का क्या इस्तेमाल करती हूँ, मैं कितना बोलती हूँ, बेथकान बोलती हूँ, कितनी मेरे जुमले दूसरों को दुख देते हैं, कितनी तकलीफ़ देते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, उनमें से एक ज़बान है और दूसरा जो है वो शर्मगाह। अगर इन दोनों की हिफाजत की जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात जहन्नुम में औरतों को ज़्यादा देखा, और उसकी वजह क्या है कि तुम अपने शोहरों की नशुक्री ज़्यादा करती हो। और नशुक्री इंसान कैसे करता है, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके, हर वक्त शोर शराबा, शिकवे शिकायतें, कंप्लेन। कुछ लोगों का मिजाज ही जो है ना वो शिकायती हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। आप उनके पास बैठेंगे, आप देखेंगे कुछ भी कर लो शिकायत के अलावा कुछ नहीं करेंगे। खाना अगर गर्म है तो ये गर्म क्यों है, ठंडा है तो ठंडा क्यों है, है ना। और अगर एसी है तो एसी से तबीयत ख़राब होती है, बहुत ठंडक है, और अगर एसी नहीं है तो दम घुट रहा है, गर्मी बहुत है, ओह बहुत ही हॉट डे है, बहुत ही गर्म दिन है। और कुछ लोग होते हैं हमेशा जो है बहुत ही अच्छा सोचते हैं, अगर जो है वो ठंडक है तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आज मौसम अच्छा है, और अगर गर्मी होती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सूरज निकला है और सूरज से जो है विटामिन डी हम लेंगे, जिस्म मेरा खुलेगा, पसीना आएगा, इसे जिस्म जो है वो बहुत ही मैं अच्छा महसूस करती हूँ और मैं अपने बहुत से काम कर सकती हूँ, और सूरज की गर्मी से जो बहुत से फ़वाद मिल सकते हैं, तो उसको वो पॉजिटिव वे में सोचते हैं। जैसे फसलें जो पकी हुई होती हैं जैसे गंदम वगैरह, तो अगर सूरज अच्छा निकलता है तो वो फसलें ठीक रहती हैं, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो हर चीज़ का अच्छा पहलू सोचते हैं, और वो याद रखते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तो इम्तहान है, तो मैं रो कर गुजारूँ या हंस कर इसने तो गुजरना ही है, तो क्यों ना फिर मैं, जैसे कांटों के अंदर फूल मुस्कुराता है, मुझे और आपको फूल तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फूल कांटों में होते हैं। हमें फूल बनना है, हमें फूल बनना है, और फूल जो है वो कांटों में मुस्कुराता है। तो अपने आँखों का, ज़बान का और होंठों का अच्छा इस्तेमाल करना है। फिर अमल का एक अहम उसूल जो है वो ये है कि यहाँ पे जो नेकी के चार काम बताए गए जो इनफरादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनफरादी ज़िंदगी का मतलब ये है कि हम सब करें, और इसके अलावा जो आखिरी दो बातें बताई गईं कि वतवासो बिसबरी वतवासो बिलमरहमा, इसके मानी ये हैं कि जब ये चार काम कोई करेगा तो ये आसान नहीं है, ये पहाड़ों पर चढ़ना है और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जब ये मुश्किल लगे और किसी की मदद करना, यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरना, और तो जब ये मुश्किल लगे तो फिर एक दूसरे को जो है वो सहारा दिया जाए, तसल्ली दी जाए, हौसला दिया जाए कि जन्नत का सफ़र है, ये तो रब की रज़ा का सफ़र है, इसका तो बड़ा अजर है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, तो दिल क्यों छोटा कर रहे हैं आप। तो आइए हम ये काम करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।